الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سورة القاف شروع ہوتی ہے قوله تعالی ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن اقرب اليه من حبل الوريد. اور اس کے دل میں جو خیال آتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں، اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہے. مقصود اس سے وسوا پر مواخذہ فرمانا نہیں، بلکہ بیان ہے قرب علمی پر، اس سے قرب ذاتی پر، جو کہ رب اور مشرق کے استدلال صحیح نہیں. نہ علام بھی نقص ہو، اور اس کے ساتھ ہے ونفن و اقرب و الحبریب. تو فرمائے اس آئے کریمہ سے قرب ذاتی پر دلیل نہیں لی جا سکتی، چونکہ یہ ہے قرب علمی، کہ اللہ کریم دل میں جو خیال گزرتا ہے اس کو بھی جانتے ہیں، اس کا بھی اللہ کریم کو علم ہے. اور اس سے مراد یہ نہیں کہ دل میں جو خیال آ جائے اس پر مواخذہ ہوگا. جو خیال نفس یا شیطان کی طرف سے آئے اس پر مواخذہ نہیں ہوتا، جو خیال لایا جائے، خود سوچا جائے، اس پر مواخذہ ہوتا ہے. لیکن غلطی انسان سے یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی خیال شیطان القا کرتا ہے یا نفس القا کرتا ہے، تو بندہ اسے سوچنے لگ جاتا ہے، اس میں میغ ہو جاتا ہے. تو یہ جو اس سے سوچنا یا اس میں میغ ہونا، یہ قابل مواخذہ ہے. تو اکثر دوستوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ یہ وسوسے سے بہت آتے ہیں، تو دعا کریں یا اس کا کوئی علاج بتائیں. تو وسوسے کا ایک ہی علاج ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ کی جائے، تو اللہ کریم سے رفع فرما دے. کیونکہ انسان کا مزاج ایسا ہے کہ دوسری جگہ ارشاد ہے کہ ہم نے کسی کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، یعنی وہ دو طرف متوجہ نہیں ہو سکتا. ایک طرف متوجہ ہوگا تو دوسری طرف لازمی اس کی توجہ ہٹ جائے گی. ایک وقت میں ایک طرف متوجہ ہو سکتا ہے. تو وسوسہ آئے تو اگر نماز میں ہے تو اپنی نماز یا اس کے معنی سے غور کرنا شروع کر دے، تو وسوسہ اس کو ہٹ جائے گا. اللہ کریم اسے رفع فرما دیں گے. یا ویسے بیٹھے وسوسہ آتا ہے تو ضرور چیز پڑھنے لگ جائے، یا آخرت کا خیال کر لے، یا اپنے مراقبات کی طرف متوجہ ہو جائے، اسے سوچنا شروع نہ کر دے. قوله تعالی ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا مگر اس کے پاس ایک تاک لگانے والا تیار ہے. اس میں حفظ لسان کا امر ہے. فرمایا جو لفظ ہونٹوں پہ آتا ہے اسے فرشتے کی ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے، وہ لکھ لیتا ہے. تو فرمایا اس میں اس بات کے متعلق فرمایا گیا ہے کہ بات زبان سے نکالنے سے پہلے سوچ لے میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ کل وہ لکھا ہوا اس کے سامنے آئے گا. تو خام خواہ فوش کلامی کرنا یا فضول باتیں کرنا، وہ سارا اس سے احتیاط کا سبق ہے. اس میں وہ جو فرمایا گیا ہے کہ دل ذپر گفتن بمیرت گر بدن، گرچہ گفتارش بوت در ادن. اگر باتیں بہت قیمتی بھی ہوں تو بہت باتیں کرنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. دل ذپر گفتن بمیرت گر بدن، زیادہ باتیں کرنے سے دل بدن کے اندر مر جاتا ہے. گرچہ گفتارش بوت در ادن، ہاں اس کی باتیں بہت قیمتی ادن کے موتیوں کی طرح ہیں. یعنی اچھی باتیں بھی زیادہ کی جائیں تو باتیں کرنا بجائے خود قلبی کیفیات کو کم کر دیتا ہے، کیونکہ توجہ ایک طرف رہتی ہے تو سارا دن اگر توجہ باتوں ہی کی طرف رہی تو دل میں خامخواہ دلی کیفیات میں کمی آئے گی. تو اگر اچھی باتیں کرنے کا یہ اثر ہے تو پھر اگر کوئی غلط باتیں کرتا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے, یہ فوش کلامی کرتا ہے تو اس کا اثر کتنا خراب ہوگا. قوله تعالیٰ فکشفنا عنک غطاءک, تو اب ہم نے تجھے تیرا پردہ ہٹا دیا, اس سے کفار کے لیے بھی بلا مجاہدہ کشف کا اصول معلوم ہوتا ہے. تو ایسی چیز مومن کو مطلوب نہ ہونا چاہیے. فرمایا یہ آیہ کریمہ انسان کے لیے عام ہے کہ مرنے کے بعد اس کی آنکھوں سے حجاب ہٹا دیا جاتا ہے اور اس کی نگاہ مضبوط کر دی جاتی ہے اور اسے کشف ہو جاتا ہے. خواہ وہ کافر ہو, وہ بھی فرشتوں کو دیکھتا ہے, ان کی باتیں سنتا ہے, وہ سزا دیتے ہیں, اسے محسوس ہوتی ہے, اسے جنت دوزخ دکھائی دیتی ہے. یعنی وہ مرنے کے بعد کشف جو ہے وہ کافر کو بھی ہو جاتا ہے, مومن کو بھی ہو جاتا ہے. جو بھی قبر میں جاتا ہے یا برزخ میں جو بھی جاتا ہے اس کی نگاہ مضبوط ہو جاتی ہے, پردے ہٹا دیے جاتے ہیں. تو ایسی چیز جو ہے یہ مطلوب نہیں ہونی چاہیے, اس کے لیے محنت نہیں کرنی چاہیے. محنت رضائے باری کے لیے کرے. اگر زندگی میں مشاہد آتا ہوتا تو اللہ کا انعام ہے, لیکن مقصد نہیں ہے. قوله تعالی ان فی ذلک الذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید, اس میں اس شخص کے لیے بڑی عبرت ہے جس کے پاس دل ہو یا وہ متوجہ ہو کر کان ہی لگا دیتا ہو. اس میں کلام شیخ کے نافع ہونے کی شرائط ہے. شیخ سے کئی طرح سے برکات نصیب ہوتی ہے. جب ارادتاً توجہ دیتا ہے نصیب ہوتی ہیں. گفتگو کرتے ہیں آپ شیخ سے تو اس گفتگو میں برکات ہوتی ہے. بلکہ علماء لکھتے ہیں کہ اگر حضرت بھی فرمایا کرتے ہیں کہ جو خط لکھا جاتا ہے اس میں گفتگو سے زیادہ برکت ہوتی ہے, کہ اس میں دل بھی کام کرتا ہے, سوچ بھی کام کرتی ہے, ہاتھ کا دخل بھی ہوتا ہے, نگاہ کا دخل بھی ہوتا ہے. لیکن فرمایا اس کی شرائط یہ ہیں کہ ایک تو من کان لہو قلب, جس کے لیے جس کے پاس قلب ہو, قلب سے مراد یہ ہے کہ دل زندہ ہو. پمپنگ مشین جو ہے خون کو پمپ کرنے والی, وہ دل تو ہر بدن میں ہے, اس کے اندر ایک لطیفہ ربانی ہے جو اصل قلب ہے, وہ زندہ ہو, وہ موجود ہو, اور پھر وہ متوجہ بھی ہو. یہ نہ ہو کہ شیخ بات کر رہا ہے وہ کسی اور طرف متوجہ, تو پھر فائدہ نہیں ہوگا. وہ متوجہ بھی ہو, کان لگا کر سن بھی رہا ہو. قوله تعالی فاصبر علی ما یقولون وسبح, ان کی باتوں پر صبر کیجیے اور اپنے رب کی تسبیح کیجیے. میں صاف دلالت ہے کہ شدائد میں تسلیہ کا کوئی ذریعہ توجہ اللہ ہے. مشکلات آئیں, بیماری آئے, کوئی مصیبت آ جائے, تو اس کا سب سے مضبوط علاج متوجہ اللہ ہونا اور ذکر الہی ہے. سورہ کاف تمام ہوئی, آگے سورہ الزاریات. قوله تعالی کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے. اس میں اہل اللہ کے بعض اعمال کا ذکر ہے. اللہ کے بندے جب لوگ بالکل غافل ہو جاتے ہیں, وہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور راتوں کو سوتے بھی ہیں, جاگتے بھی ہیں, بدن کا بھی حق ہے, اسے بھی آرام دیتے ہیں, لیکن اپنا کام بھی کرتے ہیں. قوله تعالی وفی انفسکم, اور خود تمہاری ذات میں. اس کا فی الحال پر عطف کرنا جو ظاہر میں اس سے مبنی ہے, کیونکہ یہ بھی فی الحال میں داخل ہے, اس سے معطوف کے ترمائز اور استقلال فی الحال الوصف پر دال ہے. سب اس کا انسان کا وہ جامعہ فی الحال کے عالم اصور ہونا اسی عطف سے معلوم ہوا کہ جہالہ صوفیہ کا اس سے تجلی حق پر استدلال کرنا باطل ہے. میں وفی انفسکم, تو جاہل صوفی جو ہیں, جو صوفی نہیں ہیں لیکن صوفی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں, وہ اس پہ انسان کی ذات میں تجلی ذات کا خلقہ ہونا کی بات کرتے ہیں, جو غلط ہے, جو صحیح نہیں ہے. کیونکہ اس میں فی الارض بھی داخل ہے, یعنی ساری کائنات اس میں داخل ہے, تو اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح کائنات کا ایک نظام ہے, اسی طرح ہر وجود ایک کائنات ہے جس میں ایک وسیع نظام ہے جسے اللہ کریم چلا رہے ہیں, کہ تمہاری ذات کے اندر بھی جتنا آسمانوں, زمینوں, سیاروں, ستاروں, سورج, چاند, آنا جانا, رات دن کا, موسموں کا, باسطہ بارش, بادل, دھوپ, ایک نظام ہے وسیع, اسے عالم اکبر کہتے ہیں. اور انسان کے اندر بھی ایک پورا نظام ہے جسے آج کل سائنس نے اپنے انداز میں اور اپنی اصطلاحات میں دریافت کیا ہے کہ ہر وجود کے اندر 1000 کھرب سیل ہے, اور ہر سیل میں ایک کتاب ہے, اور اس کتاب میں اس بندے کے پیدا ہونے سے مرنے تک کی پوری تفصیل درج ہے. سائنسدان کہتے ہیں کہ اس کتاب کو اگر پڑھا جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ کس عمر میں, کس دن, کس لمحے اس کا ایک بال سفید ہوگا, یا اس کا کوئی دانت نکلے گا, اگے گا, یا کوئی دانت گرے گا, یا اس پر بیماری آئے گی, یعنی پوری زندگی کا زیر و بم ہر سیل میں ایک کتاب ہے جس میں موجود ہے. تو کتنا بڑا جہان ہے کہ 1000 کھرب سیل پیدا ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں, اور ان کی خرابات بھی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ 6 مہینے کے اندر اندر 1000 کھرب سیل نیا پیدا ہو جاتا ہے, پرانا مر جاتا ہے. تو 6 مہینے میں اگر 1000 کھرب مرتے ہیں تو پھر اندازہ لگا لیجیے, کمپیوٹر لے کر, یا آج کل تو ٹیلی فونوں میں بھی, موبائل فونوں میں بھی حساب ہے, جمع تفریق کر کے دیکھ لیجیے کہ 1 گھنٹے میں, یا 1 منٹ میں, یا 1 سیکنڈ میں کتنی موتیں انسان کے اندر ہوتی ہیں, اور کتنی پیدائش, جتنے مرتے ہیں ہر سیل اپنے جیسا دوسرا سیل بنا کے مر جاتا ہے. تو کتنے سیل ایک لمحے میں نئے بنتے ہیں, اور ایک لمحے میں کتنے سیل مرتے ہیں, کہ 6 مہینے میں 1000 کھرب سیل بدل جاتا ہے, 6 مہینے بعد پورا بدن نیا ہو جاتا ہے. تو فرمایا تمہاری ذات کے اندر بھی کائنات ہے جسے رب العالمین چلا رہا ہے. اگر تم غور کرو تو وہاں بھی تمہیں عظمت الہی کرنے کے واضح نشانات مل جائیں. اسی لیے انسان کو عالم اصغر کہا گیا ہے, چھوٹا جہاں. قوله تعالی ففروا الی اللہ, تو تم اللہ ہی کی طرف دوڑو. تعبیر بالفرار میں دلالت ہے کہ توجہ اللہ خوب شوق کے ساتھ ہونا چاہیے. فرمایا یہ جو فرمایا ہے کہ اللہ کی طرف دوڑو, بھاگو, اس کا مطلب ہے کہ پورے ذوق و شوق سے متوجہ اللہ ہونا چاہیے. اس میں آدمی کے ذاتی بھی شوق بھی شامل ہونا چاہیے. قوله تعالی فما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اس واسطے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. مجاہد سے اس کی تفسیر یعرفون کے ساتھ منقول ہے، وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ عبادت بدو معرفت کے معتد بہا نہیں ہوتی، اور نہ معرفت بدو عبادت اپنے لئے، ظاہر نے صرف صورت عبادت کو لے لیا، ظاہر صوفیہ نے صرف معرفت. فرماتے ہیں مجاہد نے اس کی تفسیر کی ہے اہل یعرفون، یعنی جنہوں نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ تفسیر کرتے ہیں کہ اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. فرماتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ معرفت بغیر عبادت کے نصیب نہیں ہوتی، اور عبادت بغیر معرفت کے محض اٹھک بیٹھک ہے، وہ عبادت نہیں بنتی. معرفت الہی نہ ہو تو عبادت نہیں ہوتی، یہ لازم و ملزوم ہے. تو فرماتے ہیں زائربینوں نے صرف عبادت کو لے لیا، اور جاہل صوفیہ نے عبادت چھوڑ دی اور کہا معرفت ہی سب کچھ ہے. میں اگلے دن ایک کالم پڑھ رہا تھا روحانیت کے بارے کسی کا نوائے وقت میں، تو اس میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ معرفت کے لیے عبادت کی ضرورت نہیں، ضروری نہیں. یہ جہالت ہے، بغیر عبادت کے معرفت توصول ممکن نہیں. لکھو تھا روحانیت کے لیے ضروری نہیں، اور روحانیت کس بلا کا نام ہے؟ یہ متعین ہو جائے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ ڈیفائن ہو جائے کہ روحانیت ہے کیا، تو پھر پتہ چلے کہ اس کی ضروریات کیا ہے. تو روحانیت کیا ہے؟ جیسا اس کے معنی سے ظاہر ہے، یہ روح کی زندگی اور روح کے معاملات کے بارے جو بات چلتی ہے اسے روحانیت کہیں گے. روح کی صحت، روح کی طاقت، روح کی حیات، روح کے قرب الہی کے مناظر، یہ ساری روحانیت ہوگی. تو یہ کہاں سے ملیں گی؟ روح کو حیات کہاں سے ملی؟ نور ایمان سے. ورنہ قرآن کے نزدیک کافر میں روح تو ہوتی ہے، زندہ نہیں ہوتی، تو چلتا پھرتا مردہ ہوتا ہے. ایمان کہاں سے ملا؟ کیا ہم نے اللہ کریم کو دیکھا؟ کیا ہم نے اللہ کریم کو سنا؟ کیا ہم سے کسی فرشتے نے ہمیں تبلیغ کی؟ نہیں. ہمیں ایمان ملا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اس کا مطلب ہے کہ روحانیت مراد ہے وہ حقیقت، کہ ایمان نام ہے ہمارے الفاظ کا، ہم اللہ کو واحد لا شریک، نبی کو برحق اور ضروریات دین کو مانتے ہیں، یہ ایک زبانی اقرار ہے. اس کے پیچھے ایک کیفیت دل میں ہوتی ہے، وہ دل بھی اس کی تصدیق کرتا ہے یا نہیں. اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب، زبان کا اقرار کرنا اور دل کا اس کی تصدیق کرنا ایمان ہے. یہ جو دل تصدیق کرتا ہے یہ روحانیت. اس کی ابتدا برکات نبوی سے ہوتی ہے، اور جب ہم حضور کے الفاظ دہراتے ہیں، حضور نے ہمیں بتایا ہے کہ کہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مسلمان ہو جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 30 پارے قرآن عطا فرمایا ہے، ہم نے براہ راست اللہ سے نہیں لیا، اللہ نے حضور کے قلب اطہر پہ اتارا اور مخلوق کو حضور کے ذات سے ملا. جس طرح یہ الفاظ کتاب اللہ کے یا اللہ کے جو ہیں فرامین ہم تک پہنچے، ان میں جو نور اور کیفیت پوشیدہ ہے وہ بھی محمد الرسول اللہ سے حاصل ہو، تو اس کا نام روحانی ہے. اب حصول برکات نبوی بغیر عبادت کیسے ممکن ہے؟ اور اگر یہ برکات نصیب نہ ہو تو عبادت میں جہاں نہیں کوئی. تو فرمایا ظاہر بینوں نے صرف عبادت کو لے لیا اور کیفیات حاصل کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی، اور جاہل صوفیاء نے کہا عبادت کی ضرورت ہی نہیں، ہمیں ویسی کیفیات نصیب ہو جاتی ہیں، ایسا وہ نفس کا چھلاوا یا شیطان کا بہکاوا ہو, تو یہ دونوں باتیں غلط ہیں. معرفت کے لیے عبادت بھی اور عبادت کے لیے معرفت لازم ہو ملزوم ہے. سورہ زاریات تمام ہوئی. آگے سورہ الطور ہے. قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم, جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے ایمان میں ان کا ساتھ دیا, ہم ان کی اولاد کو بھی ان میں ساتھ شامل کر دیں گے. اس سے نسب شریف کا آخرت میں نافع ہونا ثابت ہوتا ہے, لیکن شریف دینی کا نہ کہ صرف دینی کا. فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اس پر قائم رہے اور اللہ کی اطاعت کی, اگر ان کی اولاد بھی ایمان لائی اور ان کا اتباع کیا, تو آخرت میں ہم ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ ان کے درجات میں شامل کر دیں گے. فرماتے ہیں اس میں نسب کا شرف تو ثابت ہوتا ہے, نسب کا بزرگ ہونا تو ثابت ہوتا ہے, لیکن باعتبار دین کے, باعتبار دنیا کے نہیں. یہ نہیں کہا کہ جس کا باپ بادشاہ تھا اس کے بیٹے کو بھی ہم آخرت میں بادشاہ بنا دیں گے, جس کے پاس بہت دولت تھی اس کے بیٹے کو آخرت میں نوازیں گے. نہیں, جس کے پاس دینی کیفیات تھیں اگر اس کے بیٹے نے بھی حاصل کی تو ہم اس کو بھی آخرت میں اس کے ساتھ. تو فرمایا شرف جو ہے نسب کا وہ ثابت ہوتا ہے لیکن دین کے اعتبار سے, دنیا کے اعتبار سے. قوله تعالى يتنازعون فيها كاسا, وہاں آپس میں جام مشروب پر سینہ جبکی بھی کریں گے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مزہ و انبساط دوستوں میں مضموم نہیں, جیسا بعض زاہدان فسق کو خشک فسق و وقار کے خلاف سمجھتے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جب طیب القلب کا یقین ہو غیر کے مال میں قصر ہو جائے گا. دو باتیں فرمایا اس سے ظاہر ہوتی ہیں کہ جنت میں مشروبات کے پینے پلانے پر لوگ ایک دوسرے سے جام چھینیں گے, مزاج میں, خوشی میں, خوش دلی میں سینہ جبکی بھی کریں گے. فرمایا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اپنے دوستوں ساتھیوں میں بیٹھ کر جائز شریعت کے اندر جو مزہ ہے خوش دلی کے لیے کرنا وہ جائز ہے. جو زاہدان خشک بالکل منع کر دیتے ہیں, گھر وقت ایک شکل بنا کر بیٹھے رہو, کسی سے کھل کر بات بھی نہیں کرنی, یہ درست نہیں ہے. یعنی اسلام عام نارمل زندگی کا نام ہے, کسی بھی طرف زیادتی ہو جائے تو بندہ دین سے نکل جاتا ہے, اسلام اعتدال کا نام ہے. اور دوسرا کوئی ایسا تعلق دار ہو, باپ ہو, بیٹا ہو, بھائی ہو, جس سے یہ یقین ہو کہ اگر اسے پتہ چل گیا کہ میں نے اس کے مال سے کچھ مال خرچ کر دیا ہے تو اسے کوئی دکھ نہیں ہوگا, تو اس کے مال میں تصرف بھی جائز ہے. جیسے یہ جان چھین لینے والی بات ہے, وہ چھیننے پر ناراض تو نہیں ہوں گے, مزاق ہوگا, خوش کبھی ہوگی. اسی طرح اگر کسی ایسے دوست, بھائی, رشتہ دار جس کے ساتھ اتنی بے تکلفی ہو کہ یقین ہو کہ میں نے اس کا مال خرچ کر دیا, وہ موجود نہیں ہے, لیکن اسے پتہ چلے گا تو اسے دکھ نہیں ہوگا, وہ اسے بس وہ بھی جائز ہے. قوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا, اور آپ اپنے رب کی تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ مراقب حضور کو حصول صبر و سکینہ میں اثر کبھی ہے. فرمایا مراقبات جن میں حضور حق نصیب ہوتا ہے وہ سبب بنتے ہیں نزول سکینہ, یعنی دل پر تسلی, سکون اور اللہ کے قرب کی لذت کو محسوس کرنے کا. سورہ طور تمام ہوئی. آگے سورہ نجم ہے. قوله تعالی فلا تزکوا انفسکم, تو تم اپنے آپ کو مقدس نہ سمجھو. اس میں دعوے تقدیس سے صریح ممانعت ہے. کوئی شخص اپنے آپ کو مقدس میں سمجھنا شروع کر دے اگر اللہ نے ذوق عبادت دیا ہے یا توفیق کے ذکر دی ہے یا راتوں کو بیداری کی قوت دی ہے تو یہ اس کی عطا ہے. بندے میں تقدس نہیں ہے, اس پر فخر نہ کرے, اپنے آپ کو مقدس نہ سمجھنا شروع کر دے بلکہ اللہ کا احسان سمجھے. قوله تعالی وليس للانسان الا ما سعى, اور یہ کہ انسان کو اپنی ہی کمائی ملے گی. اکر و تفصیل یہ ہے کہ اصل مقصود عمل سے قرب حق تعالیٰ کا, وہ غیر کے عمل سے یا کسی کی برکت سے نہیں ہوتا. محبوب ہونا اور بات ہے, یہ اضر اضافی. فرمایا کہ انسان کو اس کی اپنی ہی کمائی ملے گی. تو فرماتے ہیں اصل مقصود قرب الہی ہے, اور وہ جیسے سائے کریمہ میں ارشاد ہے اپنے عمل سے نصیب ہوتا ہے. خود عمل چھوڑ دے تو محض کسی سے تعلق ہونا, کسی کا رشتہ دار ہونا, کسی کے ساتھ نسبت ہونا اس میں مفید نہیں ہے. ہاں اللہ اپنی طرف سے کسی کو کوئی نعمت عطا کرنا چاہے تو اس پر پابندی نہیں, وہ تو مالک ہے جو چاہے کرے. لیکن اصول یہ ہے کہ قرب الہی حاصل کرنے کے لیے عمل بالشریعت ضروری ہے, اور یہ ہم میں سے اکثریت پر اس طرح لاگو ہوتا ہے کہ بڑی عجیب بات ہے, مجھے یہ بڑا عجیب تجربہ ہوا ہے کہ لوگ بیعت کر لیتے ہیں اور بیعت کا مقصد نہیں جانتے. بیعت کی اقسام میں بیعت اصلاح ہے. بیعت اصلاح کے لیے شرط یہ ہے کہ جس شخص سے بیعت کی جائے اس کا علم اتنا ضرور ہو کہ روزمرہ کے کاموں میں اسے شرعی امور کا علم ہو اور وہ رہنمائی کر سکے. ضروری نہیں کہ پورا بڑا عالم ہو, لیکن روزمرہ کے امور میں فرض سنت واجب مستحب جائز ناجائز جانتا ہو روزمرہ کی بات اور رہنمائی کر سکے. تو وہ بیعت صرف رہنمائی کے لیے ہوتی ہے کہ ہر کام کرنے میں ان سے رہنمائی لیں گے, ان سے پوچھیں. میرے خیال میں بیعت کرنے والے بیعت کر کے فارغ ہو جاتے ہیں, سارا بوجھ پیر پر ڈال جاتے ہیں کہ اب یہی کرتا رہے گا, خود نماز بھی نہیں پڑھتے. پوچھیں گے تو تب جب کوئی کام کرنا ہوگا, اس کا بھی فائدہ نہیں. دوسری بیعت امارت کی ہوتی ہے, جسے امیر بن جیسے آپ اس کی شکل بدل کے ہم ووٹ دیتے ہیں, وہ بھی سامنے ہے. اس کی شرائط ہیں کہ بندہ دیانتدار ہو, امین ہو, جس عہدے کے لیے رائے دی جا رہی ہے اس کا اہل ہو, وہ یقینی علم ہو آپ کو. وہ بھی کوئی نہیں, ہم اپنے گھروں اور کوئی پیسے لے کے دے دیتا ہے, کوئی برادری میں دے دیتا ہے, کوئی دوستی میں دے دیتا ہے, وہ بھی اس کا بھی کوئی اثر نہیں. تیسری بیعت تصوف ہے. یہ کی ہی اس لیے جاتی ہے کہ کیفیات سے قلبی نصیب ہوں, اور اکثر لوگ جو بیعت کرتے ہیں پیروں کی اس میں پہلی دو بہت کم ہوتی ہیں, کیونکہ پہلی بیعت کے لیے تو پیر ہونا شرط ہی نہیں ہے. اس کے لیے کوئی بندہ بھی جو روزمرہ کے معمولات بتا سکتا ہو, اتنا علم اس کا ہو, تو وہ تو مولوی صاحب سے کی جا سکتی ہے, اس کے لیے پیر صاحب کی کیا ضرورت ہے. اپنے محلے کے مولوی سے بھی کی جا سکتی ہے, اتنا تو وہ بھی جانتا ہوتا ہے. تو میرے خیال میں جو پیر صاحبان کی بیعت ہوتی ہے یہ اصول برکات اور کیفیات قلبی کے لیے ہوتی ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ بیعت کر لیتے ہیں اور اس پہ عمر گزار دیتے ہیں, کوئی کیف نصیب نہیں ہوتا, کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی, اسی پہ خوش رہتے ہیں میں نے بیعت کی. یہاں تک کہ یہ بھی دیکھا گیا کہ انہیں کوئی کیفیت نصیب نہیں اور پیر صاحب سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ تو بہت سے لوگ ہیں, چلو اسے خلافت دے دو, یا یہ مولوی ہے اس کی بہت سے لوگ باتیں سنتے ہیں اسے خلافت. مولوی صاحب بھی خلیفہ بن جاتے ہیں, چودھری صاحب بھی خلیفہ بن جاتے ہیں اور انہیں کوئی کیفیت نصیب نہیں ہوتی, اسی پہ خوش رہتے ہیں. کیسی عجیب بات. دنیا کے معاملے میں آپ کسی وزیر سفیر وڈیرے کے ساتھ لگتے ہیں دنیاوی مفاد کے لیے، کچھ ملتا رہے تو لگے رہتے ہیں، جس دن سمجھیں اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا چھوڑ دیتے ہیں کہیں اور چل جاتے ہیں، کساؤں کا دھکے کھانے ہیں، اس کے لیے جیلیں کاٹنی ہیں، اس سے حاصل وصول کیا ہے کچھ نہیں. دین کے معاملے میں ویسے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یہاں اس کی بات ہو رہی ہے کہ اللیس للانسان الا ما سعى، تو بیعت سے حاصل یہ ہے کہ ایسی برکات نصیب ہوں، وہ کیفیات نصیب ہوں کہ ان کے طفیل عمل بالشریعت نصیب ہو جائے اور اس عمل میں اپنی حیثیت کے مطابق خلوص بھی نصیب ہو جائے. تو یہ تو دلیل ہے برکات کے حصول کی کہ فائدہ ہو رہا ہے، اور اگر یہ نہیں ہو رہا تو پھر ملے گا کچھ نہیں. جب کرو گے کچھ نہیں تو ملے گا کچھ نہیں. کس امید پہ قبر میں جاؤ گے کہ میں فلاں کا مرید ہوں، اور کرو گے کچھ نہیں تو وہ نسبت کام نہیں آئے گی. قوله تعالی وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ آپ کے پردگاری کے پاس پہنچنا ہے. بعد میں یہ میں نہیں کہے ہیں کہ مراد منتہی افکار ہے، یعنی رب سے اس طرف تفکر کی طرح، جب رب کی طرف اس کی توجہ تو اس کی سیر بند ہوگی. اصل عربی میں اس کے دلائل رکھ لیا ہوں. فرماتے ہیں کہ مراد منتہی افکار ہے، یعنی اللہ کی طرف جب فکر چلتی ہے تو اس کی سیر ختم ہو جاتی ہے. اللہ کی ذات میں فکر کرنا ہی نہیں چاہیے، سوچنا ہی نہیں چاہیے، بلکہ اللہ کی صفات میں سوچنا چاہیے. اللہ کی ذات ہماری سوچ اور فکر سے بالا تر ہے، لہذا صفات الہی میں غور کرنا چاہیے کہ اس کی کیا کیا نعمتیں ہیں، کیا کیا احسان ہیں، کس کس طرح سے ہیں. ذات باری میں فکر کا راستہ بند ہو جاتا ہے. سورہ نجم تمام ہوئی، آگے سورۃ القمر ہے. قوله تعالی جزاء لمن کان کفر، یہ سب کچھ اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے جس کی بے قدری کی گئی، یعنی کفر بھی. اور نوح علیہ السلام ہے تو اس میں دلالت ہے کہ حق تعالیٰ اپنے مقبولین کے لیے انتقام لیتے ہیں تو ان کو ایذا نہ پہنچایا جائے. فرمایا جب قوم کو غرق کر دیا گیا، نوح علیہ السلام کی قوم کو سوائے ان لوگوں کے جو ان کے تابع تھے، تو ارشاد ہوا کہ یہ ہم نے بدلہ لیا ہے اس بندے کا جس کا یہ انکار کرتے تھے، جس کو یہ ایذا دیتے تھے. تو اس سے معلوم ہوا کہ مقبولان الہی کو اگر ایذا دی جائے تو اللہ کریم اس کی سزا دیتے ہیں، اللہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، لہذا اس فعل سے بچنا چاہیے. قوله تعالی سیعلمون غدا من الکذاب الاشر، ان کو ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ جھوٹا شرکی خورا کون تھا. جب اصلاح سے مایوس ہو جائے بجائے مجادلہ کے اس طرح سے جواب دیا جائے، اہل طریق کی ماندان کے ساتھ یہی عادت ہے. فرمایا بات اس حد تک کی جائے جب اگلے کی اصلاح کی امید ہو، اور جب مخاطب میں جھگڑے پہ اتر آئے اور میں اس باتیں، تو باتوں کی تو کوئی انتہا نہیں ہوتی. ہر بات کا آپ کوئی نہ کوئی جواب گھڑ سکتے ہیں، وہ غلط ہو یا صحیح ہو. تو باتوں 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 میں لگے رہیں تو جس بندے کی اصلاح کی توقع نہ، اس کے ساتھ وقت ضائع نہ کیا جائے، اسے بتا دیا جائے کہ کوئی بات نہیں، اگر تم اس پہ مزد ہو تو کوئی دور کی بات نہیں، قبر میں داخل ہوتی پتہ چل جائے گا کہ سچا کون تھا اور جھوٹا کون تھا. سورہ قمر تمام ہوئی، آگے سورہ رحمان ہے. سورہ رحمان میں انہوں نے ایک ہی آیت کریمہ لی ہے، قوله تعالی فویل علی ربکما تکذبان، ہے جن و انس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جائے گے. اس آیت کا مختلف الانواع مضامین کے پیچھے آنا, جن میں بات کا نعمت ہونا ظاہری بھی نہیں, اس پر دال ہے کہ نعمت کی قسمیں مختلف ہیں, کوئی حصی ہے کوئی معنوی. اس کو اہل بصیرت اپنے اوقات و حالات میں سمجھتے ہیں, اسے یہی معلوم ہوا کہ انتفاع جمع انواع انعام سے مطلوب ہے, منافع زور یا معنی ان تعلق مال اللہ تعالیٰ نہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, اے جنوں اور انسانوں تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کا انکار کرو گے. تو فرمایا یہ آیہ کریمہ بار بار مختلف نوع مختلف قسم کی نعمتوں کے ساتھ آئی ہے. ایک نعمت بیان کی ایک قسم کی, پھر اس کے آگے یہ آیہ کریمہ آئی, پھر دوسری قسم کی نعمت ارشاد فرمائی. تو فرمایا اس کا مطلب ہے کہ مختلف قسم کی نعمتیں ہیں جن میں کچھ حصی ہیں کچھ معنوی ہیں. کچھ حصی وہ ہیں جو دنیاوی ہیں, نعمتیں مال عزت آبرو روٹی کپڑا کھانا پینا صحت بیماری دنیا کی جو نعمتیں. کچھ معنوی ہیں, درجات قرب عطا ہونا, قلبی کیفیات کا عطا ہونا اور باطنی نعمتوں کا عطا. تو حصی اور معنوی ساری نعمتوں کو یہ شامل ہیں. تو فرماتے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ انتفاع جمیع انواع انعام سے مطلوب ہے, منافع زود یا معنی تعلق میں اللہ نہیں. کہ اللہ اگر نعمتیں دے تو ان کو استعمال کرنا پارسائی کے منافع نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک بڑا عجیب سا بن گیا ہے قصہ, اور اسے اکثر علماء ظواہر بیان بھی اپنے انداز میں کرتے ہیں. یعنی جب منظر کشی کریں گے صحابہ کرام کی حیات کی, طرح سے پتہ چلے گا کہ وہ بالکل ہی تنگ دست تہی دامن, اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اور اس کی پہلے بلکہ اگلے دن مجھے اخبار میں وہ ایک, شاید مجھے یاد نہیں, میں نے اخبار میں ہی شاید نہیں دیکھا ہے, ایک واقعہ لکھا ہوا تھا جس کی کوئی اصل نہیں, کہ جی مسجد نبوی میں کھانا تقسیم ہو رہا تھا اور بڑا اچھا کھانا تھا, اور اعلان کر دیا گیا کہ جس نے کھانا نہیں کھایا آ کر کھانا لے جائے. تو ایک شخص کو جب کھانا ملا تو اس نے کہا کہ ایک بندے کا کھانا اور بھی دیا جائے. تو اس سے پوچھا گیا کہ دوسرے بندے کے لیے تم کھانا کیوں مانگ رہے ہو؟ تو اس نے کہا وہ ایک بابا جی مسجد کے کونے میں بیٹھے ہیں اور ان کے پاس سوکھی روٹیاں ہیں اور وہ پانی میں ڈبو ڈبو کر بڑی مشکل سے کھا رہے ہیں, تو ایک بندے کا کھانا دو میں ان کو دوں گا. تو کھانا بانٹنے والے نے کہا کہ یہ کھانا تقسیم اسی بابا جی کے حکم سے ہو رہا ہے, جس کو تو کھانا دینا چاہتا ہے یہ سب اسی کا دسترخوان ہے. تو وہ ابو بکر صدیق تھے. اب یہ ساری کسی کی گھڑی ہوئی داستان ہے. صحابہ کرام جب ہجرت کر کے آئے تو بالکل خالی تھے دنیاوی اعتبار سے, کہیں دست تھے, مال بھی رہ گیا, جائیداد بھی رہ گئی, گھر بھی رہ گئے, اور سارے نہیں بعض اپنا مال دے بھی آئے تھے. لیکن حضور نے موافقت کرا دی, اور انصار کے پاس جو زمینیں تھیں وہ بھی انہوں نے آدھی آدھی بانٹ دی, جو گھر اور مکان تھے وہ بھی آدھے آدھے بانٹ دیے, جو مال تھے وہ بھی آدھے آدھے بانٹ دیے, بلکہ بعض کی یہاں تک ایثار کیا کہ بعض کی دو یا تین بیویاں تھیں یا چار بیویاں تھیں, تو ایک بیوی کو طلاق دے کر عدت گزار کر اپنے مہاجر بھائی سے اس کا نکاح خوشی خوشی کرا دیا, بیویاں تک بانٹ لی. تو پھر یہ جو تصویر بنائی گئی ہے یہ تو نہیں بنتی. پھر اس کے بعد جب فتوحات شروع ہوئی اور غنائم آنا شروع ہوئے اور مسجد نبوی میں تقسیم ہونا شروع ہوئے, تو عہد نبوی میں بھی سارا جزیرہ نما عرب تو فتح ہو چکا تھا اور بے شمار مال غنیمت آتا تھا اور تقسیم ہوتا تھا اور ہر ضرورت مند کو ملتا تھا. اور پھر عہد خلافت راشدہ میں تو یمن اور روم اور ایران فتح ہوئے اور سونے چاندی کے ڈھیر لگ گئے مدینہ منورہ کی گلیوں میں. سیدنا فاروق اعظم رویا کرتے تھے کہ کہیں ہماری نیکیوں کا بدلہ اللہ نے دنیا میں ہی تو نہیں دے دیا, تو پوچھا روتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا اس لیے رو رہا ہوں کہ یہاں یہ دولت دنیا جاتی ہے, اس کے ساتھ فساد بھی آتا ہے. یہ تو ہمارے پاس گلیاں بھر گئیں اور مکان بھر گئے, تو کروڑوں کی جو ہے حصے ایک ایک صحابی کو اس سے ملے. اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم امیر ترین لوگوں میں تھے, سارے اکابر صحابہ کو, کیونکہ سارے مہاجرین و انصار اکابر صحابہ کو غنیمت سے حصہ ملا کرتا تھا, بطور پنشن کے. جو بزرگ ہو گئے تھے, جنگ میں نہیں جا سکتے تھے, جو بیت المال کا حصہ تھا اس میں سے ان کو بھی حصہ ملا کرتا تھا. حسنین کریمین جگر گوشے تھے, رسول اللہ علیہ وسلم کے امیر ترین لوگ تھے, بہترین لباس پہنتے تھے, اچھے گھوڑے رکھتے تھے, بہت وسیع دسترخوان تھا. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کو چمٹے رہیں کہ وہ بھوکے ہی رہے. کیوں بھوکے رہے؟ اللہ نے انہیں بے پناہ دیا, دنیا کے لیے مسخر کر دی, اور بھوکے رہ کر نیکی آسان ہے. وسائل اور اسباب آ جائیں تو اطاعت الہی پہ کار مند رہنا یہ اصل کام ہے. تو یہ عقائدیں بنا دی گئی ہیں. اسلام نے قناعت کا درس دیا ہے کہ دوسرے کے مال کو نہ چھینو اور اس کا لالچ نہ رکھو, قناعت کرو. لیکن اللہ حلال وسائل سے آپ کو جو دے اس سے استفادہ کرنا. اللہ دے تو اچھا کپڑا پہننا, اللہ دے تو اچھا کھانا کھانا, اللہ دے تو اچھا گھر بنانا, اللہ حلال جائز وسائل سے دے تو اچھی گاڑی اچھی سواری رکھنا منع نہیں ہے, ان سے استفادہ ممنوع نہیں ہے. اور یہ قرب الہی میں معنی نہیں ہے, بلکہ اس پر شکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. تو فائدہ اٹھائے گا تو شکر کرے گا. سورہ رحمان تمام ہوئی, یہی ایک آیت کریمہ اس میں سے حضرت نے چنی ہے. قوله تعالی, سورہ واقعہ شروع ہوتی ہے. قوله تعالی والسابقون الاولون اولئك المقربون. والسابقون السابقون اولئک المقربون, اور وہی اعلیٰ درجے کے, وہ تو اعلیٰ درجے کے ہیں اور وہ خاص قرب رکھنے والے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ مقربین کا رتبہ صلحاء مومنین سے بلند ہے, اور اہل سلف تصوف کا یہی مقصود ہے. ایک آدمی نیک تو ہو سکتا ہے, اس میں خلوص بھی ہو سکتا ہے, عابد بھی ہے, عبادت بھی کرتا ہے, حلال کماتا ہے, حلال کھاتا ہے, تو صحیح مومن ہے. نجات کا اللہ اس کی نجات فرما دے گا, اللہ اس پر مہربانی فرمائے گا. لیکن جو اس سے آگے بڑھ کر کیفیات قلبی حاصل کرتا ہے, اس کا درجہ اس سے بلند ہے, اس کی بات اور ہے. والسابقون السابقون, سبقت لے جانے والے, سبقت لے جانے والے. اولئک المقربون, وہ اللہ کے خاص مقرب ہیں. تو فرمایا نیکی اگر آدمی کیفیات قلبی حاصل نہیں بھی کرتا, تو دل میں خلوص ہے, نیکی کرتا ہے, تو وہ ضائع نہیں جائے گی, نجات تو ہو جائے گی, اللہ کا کرم ہوگا. لیکن جو کیفیات قلبی بھی حاصل کرتے ہیں اور عمر اس میں لگا دیتے ہیں, انہیں ایک خاص درجہ نصیب ہوگا اور اس سے ان کا مقام بلند ہوگا. آج سورہ الحدید, قوله تعالی هو الاول والآخر والظاہر والباطن, وہی پیچھے وہی پہلے وہی پیچھے وہی ظاہر وہی مخفی ہے. روح میں بعض سے منقول ہے کہ اشارہ وحدانیت محیط کی طرف ہے. صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ وحدانیت الہی کائنات کے ذرے ذرے کو محیط ہے. جہاں کوئی ایک ہے, جہاں کوئی اکائی ہے, خواہ وہ ایٹم ہے یا اس سے بھی کم تر درجے کا کوئی ذرہ ہے, یا انسان کے وجود کا ایک سیل ہے, اللہ ذاتی طور پر وہاں موجود ہے. جہاں کوئی ایک ہے وہاں دوسرا اللہ ہے, یعنی اللہ کریم سے کوئی چیز دور چھپی ہوئی نہیں. جو کچھ ہم کر رہے ہیں, جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں, جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, جو کچھ ہم سن رہے ہیں, جو کچھ ہم سوچ رہے ہیں, سب اللہ کریم کے روبرو. قوله تعالى وہ معاکم اینما کنتم, اور وہ تمہارے ساتھ ہے ہاں تم کہیں بھی ہو. روح میں اشارہ ہے کہ مخلوق کا کوئی مرتبہ وجود کا بدون حق وجود کا لاچے نہیں. وہی بات جو میں نے عرض کر دی کہ کوئی وجود مخلوق کا ایسا نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اللہ کریم ذاتی طور پر موجود ہے. وہ معاکم اینما کنتم, تم کسی شکل میں ہو, کہیں ہو, کسی صورت میں ہو, اللہ سے چھپے ہوئے نہیں ہو, بلکہ وہ ذاتی طور پر تمہارے پاس موجود ہے. اس کا ایک نظام ہے, اس نے فرشتے بنا دیے, انہیں کتابیں دے دی, لکھنے کا حکم دے دیا. اس کا ایک نظام ہے, اس نے سمندر سے پانی اڑایا اور لاکھوں ٹنوں پانی جو ہے وہ کروڑوں ٹن پانی ہوائیں اٹھائے پھرتی ہیں, اور جب برستا ہے تو زمین برداشت نہیں کرتی, جل تھل کر دیتا. یہ سارا نظام نہ بناتا, براہ راست پانی برسا دیتا تو کون مانے تھا. لیکن اس نے دنیا کو عالم اسباب بنا دیا. ہمیں اسباب نظر آتے ہیں, مسبب الاسباب نظر نہیں آتا. تو ہم اسباب پہ نظر رکھتے ہیں, وہ سن رہا ہے میری بات, والد صاحب سن رہے ہیں, میں ذرا زبان درست رکھوں, بھائی مجھے دیکھ رہا ہے, میں ذرا یہ کام نہ کروں, اچھا نہیں ہے. فرمایا یہ سوچو کہ ہر ذرہ, ہر فرد, ہر ایک کے ساتھ اللہ ہر وقت موجود ہے. اپنی سوچ, اپنا کردار یہ دیکھ کر کرو کہ میں اللہ کے سامنے کرتا ہوں. قوله تعالى لم يان للذين آمنوا من تخشع قلوبهم لذكر الله, کیا ایمان والوں کے اس بات کا وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی نصیحت کے اور دین حق کے نازل ہوئے اس کے سامنے جھک جائیں. اس میں صریح دلالت ہے خشوع کے لزوم پر. اس پر کثرت طول اور غفلت سے پیدا ہوتا ہے. اس پر کثرت کا علاج کثرت ذکر اللہ. فرمایا اس آیہ کریمہ میں یہ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ قساوت یا دل کی سختی جسے کہتے ہیں, اللہ سے غفلت, اللہ کریم کی حضور سے غفلت جو ہے یہ قساوت قلبی کہلاتی ہے, دل سخت ہو جاتا ہے. تو فرمایا اس کا علاج کثرت ذکر اللہ. اللہ نے بتایا الم یعنی للذین ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, یعنی خشوع, یہ جو خشیت ہے یہ حل ہے قساوت کا. دونوں میں سے ایک چیز ہوگی, یا خشیت ہوگی یا قساوت ہوگی. جیسے روشنی اور تاریکی اکٹھے نہیں رہ سکتے, اسی طرح خشیت اور قساوت ایک دل میں بیک وقت نہیں رہتے. اور خشیت آتی ہے کثرت ذکر سے. تو فرماتے ہیں کہ اس سے, اس پر کثرت کا علاج کثرت ذکر اللہ ہے. اللہ کے ذاتی نام کے ذکر کی کثرت قساوت قلبی کا واحد علاج ہے. قولو تعالی والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم, جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں. فرمایا مومنین کو مطلق صدیق و شہید فرمانا دلیل اس پر مراتب ہیں. ادنا مراتب پر ہر مومن کو عام ہے, جیسے ولایت عامہ ہر مومن کو عام ہے. فرمایا ایمان کا خاصہ یہ ہے کہ ہر مومن ولی اللہ ہے. ایک جسے کہتے ہیں ولایت عامہ, ہم جسے کہتے ہیں یہ ولی اللہ ہے وہ ہمارا گمان ہے, ہمارے پاس اس کی رسید نہیں ہوتی. ہمارا یہ اعتبار ہے یا گمان ہے یا ہماری سوچ ہے کہ یہ ولی اللہ ہے. لیکن ہر مومن کے ولی ہونے کی دلیل قرآن میں موجود ہے, اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ہر ایمان والے کا دوست. تو فرمایا ایمان والے کو ولایت عامہ تو حاصل ہے, لیکن فرمایا اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم, وہ اپنے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید کا رتبہ پانے والے لوگ ہیں. اس سے فرمایا وہ لوگ مراد ہیں جو یہ کیفیات اور مراتب ایمان کی بلندی حاصل کرتے ہیں. جو کیفیات قلبی حاصل کر کے اعلیٰ یقین کے مراتب پر پہنچتے ہیں انہیں اللہ کریم صدیق اور شہید کے مدارج عطا فرماتے ہیں. ولایت عامہ تو ہر مومن کو حاصل ہے, یہ ولایت خاصہ ہے کہ جو کیفیات قلبی بھی حاصل کرتے ہیں. قوله تعالیٰ اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب و لہو, تم خوب جان لو کہ دنیا کی یاد محض لعب و لہو ہے. اس میں تزہید فی الدنیا سری مذکور ہے. فرمایا اس میں یہ حکم ہے کہ دنیا سے زہد رکھے, دنیا میں اتنا نہ کیا, دنیا میں اس قدر مصروف نہ ہو کہ اللہ کی عظمت بھول جائے. دنیا کو استعمال تو کرے لیکن اس کی محبت میں گرفتار نہ ہو. تو وہ جو فرمایا گیا ہے ایک شعر ہے فارسی کا کہ چیست دنیا از خدا غافل بدن, دنیا کیا ہے, اللہ کی یاد سے اللہ کی عظمت سے غفلت کا شکار ہو جانا دنیا ہے. نئے تماشو نکرو فرزند و زن, دولت مند ہونا یا بال بچے دار ہونا یا خاندان رکھنا یا گھر والا ہونا یہ دنیا نہیں ہے. دنیا وہ ہے جو اللہ کی یاد بھلا دے. اور یہ ضروری نہیں کہ مطلب بہت امیر ہو تو اللہ کو بھولا ہو, وہ بڑے فقیر اور تنگ دست بھی بھولے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بھی دنیا دار شمار ہوں. اور اگر کوئی بہت بڑا امیر بھی ہر وقت اللہ کی عظمت کو یاد کرتا ہے تو وہ دنیا دار نہیں, وہ دیندار شمار. قوله تعالى لكي لا تعسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم, تاکہ جو چیز تم سے جاتی ہے اس پر رنج نہ کرو اور جو چیز تم کو عطا فرمائیے اس پر اتراؤ نہیں. اس کا عامل اخبرناکم مقدر ہے, اس میں علاج ہے حزن کا. تقدیر کے یاد کر لینے سے یہ کہ اس میں ضرور ہماری مصلحت ہے, وہ مفسر نام کو معلوم نہ ہو. فرمایا اس میں کہ جو چیز تمہاری جاتی رہے اس پر دکھ نہ کرو, جو مل جائے اس پر فخر نہ کرو. فرمایا اس میں دنیا کے دکھوں سے آزاد ہونے کا ایک علاج ہے کہ ہر چیز کو اللہ کی طرف سے سمجھا جائے. جو چیز ہم سے جاتی رہے تو یہ سمجھے کہ اس میں ضرور ہم نہیں جانتے لیکن ہماری اس میں کوئی بہتری ہوگی, اور جو مل جائے اس پر اترائے نہیں, اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ اللہ نے مجھے دے دی. جبکہ دنیا دار کا جو عمل ہے وہ اس کے خلاف ہوتا ہے. کوئی جاتی رہے تو کہتا ہے بس یہ تقدیر میں یہی تھا, اللہ نے ایسا لکھ دیا میرا نقصان ہو. اور کوئی چیز مل جائے تو کہتا ہے یہ میرا کمال ہے جی, میں نے وہ تجویز کی تھی, وہ ہیلا کیا تھا. فرمایا یہ غلط ہے. دنیا کے دکھوں سے ہر بندہ مسائل لیے کرتا ہے, مسائل استان بنا ہوا ہے ہر بندہ. جس سے پوچھو جی یہ دکھ ہے, یہ دکھ ہے, یہ فرم ہے, یہ مسئلہ ہے, یہ پرابلم ہے, یہ ہے, وہ ہے, فلاں ہے, فلاں ہے. اگلے میرے پاس کچھ خواتین تشریف لائیں, چار پانچ تین شاید پنجی سے یہ کہاں سے آئیں, لوگ سن کے آ جاتے ہیں. تو وہ جو وہاں بندہ کام کرتا ہے اس نے آ کے بتایا جی کچھ بیویاں ہیں ملنا چاہتی ہیں. تو میری عادت ہے میں پوچھ لیتا ہوں یار پوچھ کے بتاؤ کام کیا ہے, کوئی نقش لینا ہے, کیا کرنا ہے. اس نے کہا جی نہیں, وہ کہتی ہیں صرف ملاقات کرنی ہے. میں یار ایسا آج تک نہیں ہوا, یہ کبھی ہو سکتا ہے کہ اتنے دور سے چل کے ملاقات. اپنی ملاقات کے لیے آنے والے خوش نصیب بڑے کم ہوتے, یہ اپنے مسائل کے لیے آئے ہوں. جب وہ اندر آ کے میرے پاس بیٹھی تو پھر آ رہے کہ اتنے مسئلے تھے کہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہے تھے. تو میں نے اس بندے کے اپنے کی طرف دیکھا, میں نے عجاب سنا. سادہ آدمی ہے بیچارہ, جب اٹھی تو وہ باہر سے جھگڑ رہا تھا کہ دیکھو آپ معزز خواتین ہیں, آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا اور مجھے ڈانٹ پڑ گئی. جب آپ کو کام تھا تو مجھے کیوں کہا ملاقات کے لیے آئیں. تو ہر بندہ مسئلے اٹھائے پھرتا ہے, فرمایا اس آیت کریمہ میں یہ سبق دیا گیا ہے کہ اگر کوئی تکلیف ہے، بیماری ہے، نقصان ہوا ہے، تو یہ سوچو کہ اللہ نے ایسا اس لیے کیا ہے کہ اسے میری بہتری مطلوب ہے. کوئی گناہ معاف ہو گیا ہوگا، کوئی بڑی مصیبت ٹل گئی ہوگی، یہ چھوٹی آ گئی ہوگی، تو اس پر افسوس کرنے کی بجائے اللہ کا شکر کرو، وہ جو کرتا ہے تمہارے اس میں بہتر ہوتا ہے، خواہ تم جانو یا نہ جانو. دوسرا، کوئی چیز مل جائے تو اس پر اکڑنا شروع نہ کر دو، وہ بھی اس کا انعام ہے، اس کا شکر ادا کرو. تو دنیا میں فرماتے ہیں غموں سے آزاد رہنے کا نسخہ اس آیت کریمہ میں، کہ بندہ دنیا کے دکھوں سے آزاد ہو جاتا ہے. قوله تعالی ورحبانیت ابتدعوها ما كتبناها علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ فما رعوها حق رعایتها. انہوں نے رحبانیت کو خود ایجاد کر لیا، ہم نے ان پر اس کو واجب نہ کیا تھا، لیکن انہوں نے حق تعالیٰ کی رضا کے واسطے اس کو اختیار کیا، سو انہوں نے اس کی پوری رعایت نہ کی. جس رحبانیت کو انہوں نے طلب حق اللہ کے اختیار کیا تھا، اس پر ان کی مذمت نہیں کی گئی، بلکہ اس رعایت نہ کرنے پر مذمت فرمائی. اس سے معلوم ہے کہ اگر کسی ورد تطبع کا متعارض ہو جائے تو اس کا ترک کرنا ناپسندیدہ ہے. اس میں رعایت سب اعمال و اعوال مفروضہ کیا گئی، تو ان امور میں خلل نہ ڈالے. فرمایا اللہ کریم نے فرائض کا تو حکم دیا ہے، لیکن کوئی اس سے بڑھ کر مقرر کر لیتا ہے میں اتنی تلاوت روز کروں گا، مقرر کر لیتا ہے میں اتنے نوافل ادا کروں گا، میں ہر مہینے میں 3 روزے رکھوں گا، تو وہ یہ نہ کرے. اور اگر کرے تو پھر اس پر جب تک ہمت ہے قائم رہ کر اسے چھوڑے نہیں. کیونکہ یہاں فرمایا انہوں نے رحبانیت اختیار کر لی جو ان پر واجب نہیں کی گئی تھی، تو اس کا رد نہیں فرمایا گیا کہ اگر کر لی تو اچھا کیا. رد اس کا فرمایا گیا فما رہو وہاں حق کا رعایت، پھر اس کا حق ادا نہیں کیا انہوں نے. یعنی جو تردید آئی ہے یا جو ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا گیا بارگاہ ربوبیت سے، وہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اختیار کی تھی تو انہیں چاہیے تھا کہ اس کا حق ادا کرتے. تو فرماتے ہیں بندہ اپنے اوپر اتنا بوجھ لادے جتنا کام وہ کر سکے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ایک دن 1000 رکعت پڑھ لی، دوسرے دن 10 بھی نہ پڑھی. فرمایا یہ نہیں، اعتدال ہونا چاہیے. تو ضرور کرو، نفلی عبادت کرو، اپنے لیے روزے مقرر کر لو، اپنے لیے نوافل تلاوت تسبیحات اتنی پڑھوں گا، لیکن پھر اس پہ مداومت کرتے ہیں، اسے ہمیشہ کرو جب تک ہمت ہے. ہاں قدرتی طور پر صحت نہ رہے، ہمت نہ رہے، وہ اور بات ہے، لیکن سستی کی وجہ سے چھوڑ دینے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا گیا. سورہ حدید تمام ہوئی، آج سورہ مجادلہ ہے انشاءاللہ کل بتوفیق الہی. زندگی نے وفات کی اور اللہ نے فرصت دی، تو انشاءاللہ کل بات ہوگی اللہ کریم کو منظور ہوا تو. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علیہ. اللهم ربنا لا تقتلنا بخشيتك ولا تهلكنا بعذابك واعف عنا شر الظالمين. اللهم ربنا لا تسلط علينا من لا يرحمنا، انت ولينا في سفرنا وحزننا في مالنا واهلنا، انت ولينا في الدنيا والاخره، توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم ايد الاسلام والمسلمين، انك على كل شيء قدير. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفه والايمان، عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير. وصلى الله تعالى على حبيبه محمد برحمتك يا رب.